أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم يذهب هو الإنسان في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية، فيدبر بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية. ہمارے پاس جو وہ چل رہی تھی مدارک علم انسان، کہ انسان کس کس مرحلے کو طے کر کے مرحلہ تعقل تک پہنچتا ہے، جو کہ انسان کی اختصاصی صفت ہے. تین مرحلے اور کتاب کے مطابق عرض ہو گئے ہیں، جس میں مرحلہ حسی تھا، مرحلہ خیال تھا اور مرحلہ وہم. آج جو آپ کی خدمت میں مرحلہ عرض کرنا ہے وہ مرحلہ عقل ہے، مرحلہ تعقل ہے. اس کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان مرحلہ احساس و حس سے جب بالاتر آتا ہے تو معانی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے. معانی یعنی جو حسی نہیں ہے، جس طرح کے انسان جب کسی کی محبت کو درک کرتا ہے تو یہ ادراک جو ہے وہ حسی نہیں، یہ خود یہ جو محبت ہے وہ حسی چیز نہیں ہے. معانی میں پہلا مرتبہ مرتبہ جزئی تھا، جس کو وہم کا نام دیا، کسی ایک خاص مورد میں ایک معنی کو درک کرنا، جس طرح کی مثال دی تھی ماں کی محبت، بھائی کی محبت، بیٹے کی محبت، یہ درک کرنا. معانی کے اندر اگلا مرحلہ جو ہے وہ معانی کلیہ کا ہے، کہ انسان اس قابل ہو جاتا ہے، اتنی قدرت انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ انسان معانی کلیہ کو درک کرتا ہے. اور یہ معانی کلیہ کو درک کرنا انسان کی اختصاصی صفت ہے. کیونکہ انسان اسی کلی کے درک کرنے کے ذریعے ہی ترقی کرتا ہے، کیونکہ علوم کا سروکار قواعد کلیہ سے ہے. حیوان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اگر ہزار سال پرانا حیوان اگر دیکھ لیں، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ شیر ہو، چاہے وہ بلی ہو، جتنے بھی مثلا آپ گائے ہو دیکھیں، ان کی حالات زندگی کیا تھے، کس طرح زندگی بسر کرتے تھے، اور انسان اور آج کا حیوان وہی اسی نسل کا، وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، کوئی تفاوت نہیں. ہزار سال پرانی گائے بھی جو ہے وہ چراگاہ میں چر کے چارہ کھاتی تھی، آج کل بھی وہی ہے. جس طریقے سے رہن سہن ہزار سال پرانا تھا، اس کا آج بھی ہے، کوئی فرق نظر نہیں آتا. شیر کو لے لیں، وہ بھی اسی طریقے سے، ہزار سال پرانا وہ گوشت خوار تھا، ابھی بھی گوشت خوار ہے، پہاڑوں میں رہتا تھا، ابھی بھی مثلا جنگلوں میں اسی طریقے سے رہ رہا ہے. لیکن انسان کو اگر آپ مقایسہ کرنا چاہیں، نہ یہ کہ ہزار سال پرانے، بلکہ آپ اگر 50 سے 100 سال پرانے انسان کو لے لیں اور آج کے انسان کو لے لیں، زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. طرز زندگی اس کی بدل جاتی ہے، طرز فکر اس کا بدل جاتا ہے، اس کا رہن سہن بدل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان دائماً تفکر میں ہے، اور اس تفکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہ جدید سے جدید راہیں کشف کرتا ہے اپنی اس زندگی کے راستے میں. پس انسان کا ترقی یافتہ ہونا اور تکامل کرتے رہنا یہ کاشف ہے اس بات سے کہ انسان ایک ایسا مرحلہ رکھتا ہے درک و علم کا جو کسی اور کے پاس موجود نہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ تعقل کی قدرت انسان کے پاس موجود ہے، ادراک کلی کا ملکہ یا استعداد انسان کے اندر موجود ہے. اسی کے ذریعے انسان مقایسہ کرتا ہے مختلف چیزوں کا، حق کو باطل سے جدا کرتا ہے، صحیح کو غلط سے جدا کرتا ہے. یہی قوت تعقل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ان سب چیزوں کو انجام دیتا ہے. اگر یہ قوت عاقلہ انسان کی سالم رہ جائے تو انسان فرشتوں سے بھی بالا تر بن جاتا ہے. دیکھیں اس عبارت کو، ثم یذهب هو الانسان فی طریقه وحدہ، پھر جب مرحلہ وہم ختم ہو جاتا ہے انسان اپنے راستے میں تنہا چلا جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے. متمیزا عن الحیوان، یہ جو اس کا سفر ہے جانا ہے یہ حیوان سے جدائی کی حالت میں ہے، انسان سے حیوان سے یہاں جدا ہو جاتا ہے. لیکن جدا متمیزا کس سے تمیز پیدا کر لیتا ہے؟ بقوت العقل والفکر، قوت عقل و فکر کے ذریعے یہ حیوان سے جدا ہو جاتا ہے. التی کہ یہ ایسی قوت ہے کہ لا حد لہا ولا نہایا، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ کہیں کہ فلانے مرحلے تک انسان تعقل کرے گا، اس سے اوپر تعقل نہیں کر سکتا. نہ اصلا کوئی حد اور نہایت مرحلہ تعقل کی نہیں ہے، انسان جتنا چاہے تعقل کرے کر سکتا ہے، کہیں بھی جا کر اس کا مرحلہ وہ ختم نہیں ہوتا. فَيُدَبِّرُ بِهَا دَفَّةَ مُدْرَكَاتِ الْحِسِّيَّةِ، اسی قوائے تعقل کے ذریعے انسان اپنے جو مدرکات حسیہ ہے، خیالیہ ہے، وہمیہ ہیں، ان تمام کو تدبیر کرتا ہے. تدبیر کرتا ہے یعنی ان کو مینجمنٹ کرتا ہے، مینجمنٹ کی صورت میں ان کو جو ہے وہ سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ ترتیب دیتا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ صحیح و فاسد کی جدائی کرتا ہے. وَيُمَيِّزُ الصَّحِيحَ فِيهَا عَنِ الْفَاسِدِ، صحیح کو فاسد سے جدا کر دیتا ہے. وَيَنْتَزِعُ الْمَعَانِيَ الْكُلِّيَّةَ مِنَ الْجُزْئِيَاتِ، اور انسان اسی قوائے تعقل کے ذریعے جزئیات سے معانی کلیہ کو درک کرتا ہے. اللتی، وہ جزئیات کے ادراکہا، جس کو انسان نے درک کیا ہے. فیتعقلہا، اور پھر انسان کیا کرتا ہے؟ جب انتزاع کر لیتا ہے معانی کلیہ کو معانی جزئیہ سے، تو انتزاع کرنے کے بعد ان کو تعقل کرتا ہے. وَيَقِيسُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، مُقَائِسَ کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. فَيَنْتَقِلُ مِنْ مَعْلُومٍ إِلَى مَعْلُومٍ آخر، ایک معلوم سے دوسرے معلوم تک پہنچ جاتا ہے. مثلا دیکھیں کیسے جزئیات سے معنی کلیہ کو انتزاع کرتا ہے. مثلا میں نے یہاں پر کیا کیا، بھائی کو دیکھا، اس کے اعمال کو، اس سے میں نے دیکھا، اعمال کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ تصور کیا کہ میرا بھائی مجھ سے محبت رکھتا ہے، بس بھائی کی محبت کو درک کیا. پھر میں نے والدہ کے اعمال کی طرف نگاہ کی، دیکھا کہ والدہ بھی مجھ سے محبت رکھتی ہے. یہ امور جزئیہ جب میں نے درک کر لیے، ماں کی محبت کو اور پھر بھائی کی محبت کو اور پھر اولاد کی محبت کو، اس قسم کی جب میں نے امور جزئیہ کو درک کیا، تو آہستہ آہستہ میں نے کیا کرنا شروع کر دیا، یہ جو محبت کے ارد گرد جو اس کو جزئی بنانے والے عوامل تھے ان کو برطرف کر دیا. یعنی ماں کی محبت ماں کو ہٹا دیا، بھائی کی محبت بھائی کو ہٹا دیا، اولاد کی محبت اولاد کو ہٹا دیا. سب چیزوں کو ہٹا کر جب سامنے چیز آتی ہے، کیا چیز آتی ہے؟ خود محبت. تو انسان اس طریقے سے جزئیات سے کلیات تک پہنچتا ہے، جزئی چیزوں کو درک کر لیتا ہے، اس کے اندر سے پھر جو خصوصیات ہیں اس کو ہٹانا شروع کر دیتا ہے، آخر میں جو چیز بچتی ہے وہ کلی ہوتی ہے. جیسا کہ انسان زید کو دیکھتا ہے، بکر کو دیکھتا ہے، عمر کو دیکھتا ہے، ان سب کو دیکھتا ہے، پھر دیکھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کی جو خصوصیات ہیں اس کو हटा दें, मतलब आपका कद इतना है, आपका रंग ऐसा है, आपका तर्ज सहन ऐसा है, उसको हटा दें। इसी तरीके से आपका इस खसूसियात जो है उसको खत्म कर दें, आपकी खसूसियात खत्म कर दें, मेरी खसूसियात खत्म कर दें। जब वो तमाम खसूसियात को आप सरफे नजर कर देंगे तो पीछे एक ही चीज बचेगी इंसान नाम की, वो माना कुल्ली होगा। बस इंसान मरहला तअक्कुल में आकर वो उमूर जुज़ईया के जिसको पहले से इंसान ने दर किया होता है उसमें से फिर क्या है मानिय कुल्लिया को इंतजा करता है और फिर उनको ताकुल करता है और फिर उन्हीं मानिय कुल्लिया से फिर और बहुत सारी चीजों को कश्फ करता है। यंतकिलु मिन मालूमिन इला आखर, बहुत सारी और चीजें जो है वो इंसान कश्फ करता है। व यस्तंतिजु व यहकुम, नतीजा लेता है, हुक्म लगाता है उनके ऊपर। दुरुस्त है, इंसान कुल्ली अगर इंतजा कर लिया तो यहां से वो हुक्म लगाएगा कि इंसान नौ है, इंसान मसलन तमाम जात है, इस किस्म की मसलन हुक्म लगा देना। वह तसर्रफ माशा अतलहु कुदरतहुल अक्लियत वल फिक्रिया, अब क्या करता है इंसान, इंसान तसर्रुफ करता है माशा अतलहु कुदरतहु, उसकी कुदरत अकलिया जो जिस तरह चाहे उसी तरीके से इंसान क्या करता है, ताकुल करता है, तसर्रुफ करता है। वहाज़ल इल्म अल्लज़ी यहसुलु लिल इंसान बिहाज़िहिल कुव्वा हुवल इल्मुल अकमल, ये जो ये इल्म जो इंसान को इस कुव्वा आकला के जरिए हासिल हुआ है ये इल्म अकमल है कि अल्लज़ी काना बिहिल इंसानु इंसाना, इसी के जरिए इंसान इंसान बनता है। अगर कुव्वा आकिला इंसान की सालिम ना रहे तो इंसान तो शक्लन इंसान होगा लेकिन हकीकतन इंसान नहीं होगा। जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं, उसका मफहूम कुछ इस तरीके से है कि उनकी सूरत जो है सूरतुहुम सूरतुल इंसान व कल्बुहु कल्बुल हैवान, उनकी सूरत तो इंसानों जैसी है, शक्ल में तो इंसान लगते हैं लेकिन कल्ब हूं कल्बुल हैवान, लेकिन उनका बातिन जो है वो हैवान है, यानी जाहिरन हकीकतन वो इंसान नहीं है। बस मरहला तअक्कुल व इल्म तअक्कुली, ये जो कुव्वा आकिला है ये इंसान को इंसान बनाती है। इसी वजह से उसकी तारीफ में कहा जाता है कि अल इंसान हैवानुन नातिक, नातिक यानी इदराके कुल्ली ताकुल करने वाला। वले अजल नुबुव्वही व तकामुलही वज़अतिल उलूम वल व उल्लफतिल फुनून, कहते हैं इंसान की रुश्द नुबुव के लिए उलूम को वज़ा किया गया है और फुनून को तालीफ किया गया है, यानी उलूम मुदव्वन हुए हैं। व बही तफावततिल अत्तबकात वख्तलफतिन नास, ये बेहिकित मेरे पास जाएगी इसी इल्म अकमल की तरफ। इल्म अकमल के रुश्द नमूव की वजह से उलूम व फनून वज़ में मुदव्वन हुए हैं, यानी इल्म अकमल आया इंसान के पास तो मुख्तलिफ उलूम वजूद में आए। अगर इंसान का तअक्कुल काम ना करे, कुव्वा आकला ना रखता हो तो उलूम वजूद में नहीं आएंगे। जैसा कि इंसान हैवान की जिंदगी देख ले, हैवानों ने कितने उलूम को कश्फ किया है, कितने उलूम मुदव्वन किए हैं, कुछ भी नहीं है क्योंकि ताकुल नहीं है उनके अंदर। लेकिन इंसान चूंकि ताकुल करता है, इस ताकुल का नतीजा यह निकलता है कि मुख्तलिफ इल्म वजूद में आए। वह भी और इसी इल्म अकमल के जरिए तफावत से तबकात, तबकात मुतफावित हैं, मतलब अवामुन्नास खवासुन्नास से जो है खवास से जो है वो जुदा है। क्यों? इस वजह से ये इल्म अकमल खवास के पास ज्यादा है, उन्होंने इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया होता है, कुव्वत को इस्तेदाद को फ़ेलियत में बदला होता है, लेकिन अवामुन्नास ने अपनी इस कुव्वत आकला से भी सही तरीके से इस्तेफादा नहीं किया होता। वख्तलफ नास, और नास भी जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। व इल्मुल मंतिक वुज़िअ मिन बैनिल उलूम लिअज्ल तंज़ीम तसर्रुफ़ात हाज़िहिल कुव्वा, اور علم منطق کو جو وضع کیا گیا ہے، وجود میں لایا گیا ہے، مدون کیا گیا ہے علوم میں، علوم کے درمیان میں سے، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ کہتے ہیں اسی قوہ عاقلہ کے تصرفات کو منظم کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، کہ انسان چونکہ تعقل کرتا ہے، مختلف کلیات کو درک کرتا ہے، تو اب ایسے قواعد کو ہونا چاہیے کہ جو انسان کے اس درک شدہ قوانین کلیہ کو، معانی کلیہ کو منظم کر سکے، فاسد کو صحیح سے جدا کر سکے، علم منطق کے قواعد کو مدون کر دیا گیا. خوفا من تاثیر الوہم والخیال علیہا، اور اس خوف سے بچنے کے لیے علم منطق کو وضع کر دیا گیا کہ کہیں وہم اور خیال قوہ عاقلہ پر اپنی تاثیر نہ کر دیں. یہ انشاءاللہ منطق ثالث میں، اگر زندگی نے توفیق دی، خداوند متعال نے توفیق دی اور زندگی کا ساتھ رہا، تو یہ وہاں پر تفصیلا عرض ہوگا. وہاں پر شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ تفصیلا بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے قوۂ خیال اور قوۂ متخیلہ وغیرہ یہ قوۂ عاقلہ پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ وہاں پر بیان ہوگا. وَمِن ذِهَابِهَا فِي غَيْرِ غیر صراط المستقیم لہا، اور اس خوف سے بچنے کے لیے علم منطق کو وضع کیا گیا تاکہ قوۂ عاقلہ صراط مستقیم کے علاوہ جو ہے کسی اور راستے پر نہ چل نکلے، من غیر صراط المستقیم پر نہ چل پڑے. یہ تھے مراحل علم کے، انسان کس طریقے سے مختلف علوم حاصل کرتا ہے، اور اس یعنی آپ کہہ لیں کہ علم کے مختلف درجات یہ بیان کیے گئے ہیں، کہ علم کا پہلا اور ابتدائی درجہ کیا ہے؟ علم حسی ہے. اس سے پھر آتے ہیں علم خیالی میں، پھر آتے ہیں علم وہمی میں، پھر آتے ہیں آپ علم عقلی و تعقلی کے اندر. اب شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب جب آپ کے لیے یہ مقدمہ تمام ہو گیا، اب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ علم خود تعریف علم کی کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں، ابھی اس کو یہاں پر بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَقَدْ تَسْأَلْ عَلَىٰ أَيِّ نَحْوٍ تَحْصُلُ لِلْإِنسَانِ هَذِهِ الْإِدْرَاكَاتِ، کہتے ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جو ادراکات ہیں انسان کے لیے کیسے حاصل ہوتے ہیں، علی نحو کس طریقے پر یہ انسان جو ہے وہ ان ادراکات کو حاصل کرتا ہے. وَنَحْنُ قَدْ قَرَّبْنَا لَكَ فِي مَا مَضَى نَحْوَ حُصُولِ حَاذِ الْإِدْرَاكِ بَعْضَ الشَّيْءِ، ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے کہ بعض ادراکات کیسے حاصل ہوتے ہیں، مثلا ادراک حسی میں آپ کو ذکر کیا ہے، ادراک وہمی میں آپ کو ذکر کیا ہے، یہ بعض چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں کیسے حاصل ہوتے ہیں. والے زیادہ توضیح، لیکن ہم اور زیادہ واضح کرنے کے لیے مطلب کو نکلف ہوگا، آپ کو تھوڑی سی زحمت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. ان تنظر الى شيء امامک، جو چیز تمہارے سامنے پڑی ہے اس کی طرف نگاہ کرو. ثم تطبق عینیک موجہا نفسک نحوہ، پھر تم کیا کرو، اپنی آنکھوں کو بند کر دو، لیکن حالت تمہاری کیا ہو، تم اپنے آپ کو متوجہ رکھو اس شے کی طرف. مثلا میں اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھنے کے بعد میں آنکھیں تو بند کر لوں لیکن میری توجہ آپ کی طرف رہے، درست. فَتَجِدُ فِي نَفْسِكَ أَنَّكَ لَا تَزَالْ مَفْتُوحَ الْعَيْنِ تَنْظُرُ إِلَيْهِ، تو آپ پائیں گے اپنے اندر اس طریقے سے کہ گویا ابھی تک آپ کی آنکھیں کھلی ہیں اور آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ ایک چیز کو دیکھ کر جب آنکھیں بند کریں گے اور اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے آپ آنکھیں کھول کر اس کو دیکھ رہے ہیں. وَكَذَلِكَ، دوسری مثال، اِذَا سَمِعْتَ دَقَاقَتِ السَّاعَتِ مَثَلًا ثم صددت اذنيك موجها نفسك نحوها، اسی طریقے سے اگر آپ گھنٹی کی آواز سنیں، وہ جو ٹک ٹک کی آواز ہے، گھنٹی کی آپ آواز سنتے ہیں، फिर तुम आप क्या कर लो, अपने कानों को बंद कर लो, लेकिन तवज्जो आपकी उस घंटी की आवाज की तरफ रहे, क्या होगा फिर? फसतहसिन, अगर तो इबारत क्या
है
ना, ये मुवज्जह नफ्स का नहवा है, मेरे पास यहाँ पे नून लगा हुआ है तो मुझे एहसास था कि ये इबारत मेरे वाली गलत है, वो आ वाली इबारत ठीक है। فَسَتُحُسُّ مِن نَفْسِكَ كَأَنَّكَ لَا تَزَال تَسْمَعُهَا, تو تم اپنے اندر اس بات کو حس کرو گے گویا کہ تم ابھی تک اسی آواز کو سن رہے ہو, حالانکہ کان بند کیوں ہیں لیکن پھر بھی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس کو سن رہا ہوں۔ وَهَكَذَا فِي كُلِّ حَوَاسِكَ, کہتے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنے ہر حس کی جو ہے وہ مثال بنا سکتے ہیں۔ اِذَا جَرَّبْتَ مِثْلَ هَذِهِ الْأُمُورِ وَدَقَّقْتَهَا جیدن, اگر تم جب تم نے یہ امور تجربہ کر لیے اور اس کے اندر دقت کر لی زیادہ, یسحل علیکا, تو آسان ہو جائے گا تمہارے لیے, ان تعرف ان الادراک او العلم انما ہوا انتباع صور الاشیاء فی نفس کا, تو تمہارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ علم کسے کہتے ہیں, علم یعنی صورت شے کا تمہارے نفس کے اندر منطبق ہو جانا۔ جیسے میں نے آپ کو دیکھا اور آنکھ بند کی تو گویا آپ کی صورت میرے ذہن کے اندر نقش ہو چکی ہے, تو علم یہی نقش ہو جانا صورت کا ذہن کے اندر, یہی علم کہلاتا ہے۔ مجھے آپ کے بارے میں علم ہے چونکہ آپ کی صورت میرے ذہن میں نقش ہو چکی ہے۔ ہوا انتباع صور الاشیاء فی نفس کا, تمہارے نفس میں وہ صورت منتقش ہو چکی ہے, نقش ہو گئی ہے, منتبع ہو گئی ہے۔ لا فرق بین مدرکات کافی جمی امرات بہا, مدرکات میں کوئی فرق نہیں ہے, آپ کا کوئی بھی مرتبے کا اگر مدرک ہے وہ آپ کے وہ علم کی تعریف یہی ہوگی اس کی کہ انتباع صور الاشیاء فی نفسک کما تنتبع صور الاشیاء فی المرآت, کہتے ہیں اگر انتباع سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک تو آئینے کی طرف نگاہ کرو, آئینے کے سامنے جب آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس شیشے کے اندر آپ کی صورت منتبع ہوتی ہے, آپ کی جو وضع و قط ہوتی ہے وہ پورے کا پوری جو وضع و قط ہے وہ شیشہ دکھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کا نفس اس آئینے کی مانند ہے, جب بھی کسی چیز کو دیکھتا ہے اپنے سامنے اس کی صورت کو اپنے اندر منتبع کر لیتا ہے, اور یہ انتباع وہی کیا کہلاتا ہے, علم کہلاتا ہے۔ یہ حالت جدیدہ انتباع یہی علم ہے۔ ولذلك عرف العلم, اسی وجہ سے العلماء مناطق نے علم کی تعریف کی کہ بانه حضور صورت الشیء عند العقل, کہ ایک شے کی صورت کا ہاں علم کی تعریف ہے, حضور و صورت شے, شے کی صورت کا حاضر ہونا عند العقل, عقل کے نزدیک یہ علم کہلاتا ہے۔ حضور و صورت شے عند العقل, علم کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں اور علم کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے۔ چونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے اور اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو منطق مظفر پڑھتے ہیں وہ ابتدائی اصطلاحات سے بھی آگاہ نہیں ہوتے, تو میں ان تفصیلی باتوں میں وارد نہیں ہونا چاہتا۔ خدا نے اگر توفیق دی کسی بڑی منطق کی تدریس کرنے کی کتاب کی تو حتماً جو ہے وہاں پر تفصیلاً عرض ہوگا کہ تعریف کی اس تعریف کی خصوصیت کیا ہے, باقی جو تعریفیں کی گئی ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں, کس کے اندر عیب ہے اور کون سالم ہے, یہ تفصیلی اور تحقیقی درس کی کے لیے ہے۔ کہتے ہیں یا یہ تعریف کر لو حضور و صورت الشیء عند العقل, او فقل, یا یہ کہہ دو انتباع الصورت, انتباع الصورت الشیء فی العقل, عند العقل کہو یا فی العقل کہو, حضور صورت الشیء کہو یا انتباع صورت الشیء کہو, کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لا فرق بین التعبیرین فی المقصود, جی انتباہ, انتباہ, لا فرق بین التعبیرین فی المقصود، مقصود میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، آپ جو بھی تعبیر استعمال کریں، حضور و صورت الشیء عند العقل یا انتباہ و صورت الشیء فی العقل، کوئی مشکل پیش نہیں آتی. لیکن ہاں دونوں ٹھیک ہیں، لیکن اگر دقت کی جائے تو فرق ہے ان کے اندر، انتباہ اور چیز ہے، حضور و صورت الشیء اور چیز ہے، اور انتباہ کہنا علم کو یہ درست نہیں ہے. لیکن یہ تفصیلی دروس کے اندر بیان ہونے کے قابل ہے، یہاں نہیں. اگر ہو سکا میں دیکھوں گا، اگر مطلب اتنا سنگین نہ ہوا تو انشاءاللہ کل اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اگر مطلب مشکل ہوا تو حتماً پھر کسی اور مناسبت میں عرض ہوگا. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.